بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیو اور دوستو، رمضان کی مبارک ترین ایام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کے وہ بندے جو ان ایام کی قدر کرتے ہیں، اس کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو عبادت میں گزارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ان کی نہ نمازیں جماعت سے فوت ہوتی ہیں، وہ تکبیر اولا کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام ان کے پاس ہے، ذکر و اذکار کا خیال رکھتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں اسی رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ کثرت سے ادا کی جانے والی ہیں. رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جس طرح سے ان جسمانی عبادتوں کو ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے کچھ بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو مالی عبادات بھی اس مبارک مہینے میں اپنے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے مالی عبادت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، کوئی ساعت نہیں ہے. سال کے جس وقت میں چاہے آدمی اپنی مالی عبادت یعنی زکات و صدقات ادا کرے. چونکہ رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے داد و دہش کا معاملہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، انعامات کی بارشیں کچھ ہوا کرتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور ایک عمل پر کئی کئی گنا انسان کو ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے بندے اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے مالوں کی زکات اور صدقات و خیرات کا بھی کثرت سے اس مبارک مہینے میں اہتمام کریں. اور ایسا کیوں نہ ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں آتا تھا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا تھا، کان اجود من الریح المرسلہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. کان اجود الناس، اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی سخی پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا جب مبارک مہینہ ہوتا تھا تو اجود من الریح المرسلہ، تیز ترین ہواؤں سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کا معاملہ کرتے تھے، داد و دہش کا معاملہ کرتے تھے، غربا و مساکین کی خبر لیا کرتے تھے، اپنے مالوں کو کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے. نبی کے امتیوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی کے اتنا نہ صحیح اور نبی کے اتنا کون کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جس قدر ان کو مال دیا ہے، اپنے مالوں میں سے ان غربا و مساکین کا خیال رکھنے والے ہوں، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس رہ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. جو مال تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں جو مال دو گے وہ باقی رہنے والا ہے. اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کو قرآن پاک کے اندر مثال دے کر بیان کیا گیا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک دانہ جب آدمی زمین پر بوتا ہے، زمین کے اندر جب ایک دانہ بو دیتا ہے، جب کوپل نکل کر کے اس کے اندر سے بالیاں نکل آتی ہیں اور اس ایک بالی کے اندر اس ایک درخت کے اندر 7-7 بالیاں. اللہ تعالیٰ مثال لے کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک روپیے کا، ایک دینار کا، ایک پیسے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی مثال ایسے سمجھو، مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ ایک آدمی زمین میں اس نے دانا بو دی، اب اس سے 7 بالی نکل آئی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، گویا کہ ایک دیا تھا 700 گنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر دیا. پھر مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالیٰ جن کے لیے چاہتے ہیں اور بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا معاملہ ہے. ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے، خیرات کی جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر بڑھاتے ہیں، اس قدر بڑھاتے ہیں، حتی تکون اعظم من الجبل، پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے. کل قیامت کے دن انسان کے میزان عمل کے اندر، اس کے اعمال کی ترازو میں جب اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے تو وہ پہاڑ سے بھی بڑھا ہوگا. ایک کھجور اللہ کے راہ میں خیرات کی، ایک کھجور کسی مسکین کو دیا تھا، ایک پیسہ اللہ کے راہ میں دیا تھا. اور ایسے دسیوں جو ہے حدیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر جو ہے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے راہ میں مال کو خرچ کرنے والوں کو تو مزید دے. صبح صبح اعلان ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے، وہ دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے یا اللہ تیرے جو بندے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو تو مزید دے دے، اور جو تیری راہ میں مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. اسلام کے اہم ترین ارکان میں جس طرح سے نماز، کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کا پہلا نمبر ہے، پھر اس کے بعد زکات و روزہ اور حج، یہ اسلام کے جو ہے اہم ترین ارکان ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. چنانچہ نماز بھی فرض اسلام کا رکن، روزہ بھی اسلام کا رکن، حج بھی اسلام کا رکن، اسی طرح سے زکات بھی اسلام کے ارکان میں. زکات کا انکار کرنے والا کافر، اسلام شریعت اسلام سے وہ نکل جاتا ہے اگر وہ زکات کی ادائیگی کا انکار کرتا ہے، زکات کے وجوب کا وہ انکار کرتا ہے. اور اگر وہ کنجوسی کی وجہ سے، سستی، مال کی محبت کی وجہ سے زکات ادا نہیں کرتا، زکات کو واجب تو سمجھتا ہے لیکن زکات ادا نہیں کرتا، وہ شخص فاسق ہو جاتا ہے، اس کی گواہی اسلام کے اندر قابل قبول نہیں. تو اسلام کے اندر زکات جو فرض کی گئی ہے، اس کے ذریعے معاشرے کے بہت سے مسائل کو حل کیا گیا ہے. معاشرے کے اندر رہنے والے غربا و مساکین، محتاجین، ان کی ضروریات اس کے ذریعے پوری کی جاتی ہے. معاشرے کے اندر رہنے والے سبھی مالدار نہیں ہوتے، سبھی صاحب نصاب نہیں ہوتے، معاشرے میں رہنے والے کچھ غربا بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، محتاجین بھی ہیں، بیوائے بھی ہیں، یتیم بھی ہیں. ان لوگوں کی خبر گیری رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر، یہ اسلام کے اہم ترین عوامر اور اسلام کی بتائی ہوئی چیزوں میں سے. چنانچہ مسلمان بندہ، مومن بندہ، وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی زکات بھی ادا ہو جائے، مستحقین تک اس کی زکات بھی پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم اجر سے اسے نوازا جائے. زکات کے تفصیلی احکامات حضرات علماء کی زبانی معلوم کی جا سکتی ہیں. زکات کی اہمیت کو کچھ اس انداز میں ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکات کا دسیوں جگہوں پر ساتھ میں ذکر کیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور زکات کے حکم کو نماز کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. بہت سے موقعوں پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو. ایک نہیں، دسیوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز اور زکات کا حکم ساتھ ساتھ بیان کیا. بہت سے موقعوں پر جدا طور پر زکات کا حکم بیان کیا.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا لوگ زکات کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لے رہے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ تو زکات کی ادائیگی کا ادائیگی سے رکے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے جانور کے ساتھ جانور کی رسی بھی زکات میں دیتا تھا اور آج نہیں دے رہا ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. اور پھر حضرات صحابہ آپ کے رائے پر متفق ہوئے، آپ نے مانعین زکات کے ساتھ زکات ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ جنگ کی. اسلام کے ان ارکان میں سے ہے جس کی ادائیگی پر اتنا بڑا اجر و ثواب دیا گیا ہے، جس کی عدم ادائیگی پر زکات نہ دینے پر سخت ترین وعیدیں سنائی گئی ہے. صدیق اکبر نے اس جیسے آدمی جن کے متعلق اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے معاملات میں سب سے زیادہ رحیم اور رحم کرنے والے شفیق اگر کوئی ہے میرے صحابہ میں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ایسے رحیم ترین شخص زکات کی نہ دینے والوں کے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہوتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کے اندر زکات نہ دینے والوں کے متعلق سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر اور خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سونے چاندی کو، ان کے روپے پیسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اس کی پلیٹیں بنا کر کے، اور اس گرم گرم پلیٹوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پیشانیوں کو اور ان کے بازوؤں کو اس سے داغ دیا جائے گا. اور یہ کہتے ہوئے حیرانہ کنس تم لانفسکم، یہی وہ مال تھا جس کو تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا، اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کرنے سے تم کنجوسی کیا کرتے تھے، اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. حدیث میں بھی سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے. جو جانور کا مالک ہے ان جانوروں کی زکات نہیں نکالتا، اس کا مقررہ نصاب بیان کیا گیا. جس کے پاس بکریاں ہوں تو اتنی بکری ہونی چاہیے، جس کے پاس گائے ہوں تو اتنی گائے ہونی چاہیے، جس کے پاس اونٹ ہو تو اتنے اونٹ ہونے چاہیے، اس کا مقررہ نصاب بیان کیا گیا. اس نصاب کے مالک ہونے کے بعد، سال گزرنے کے بعد آدمی نے زکات نہیں نکالی تو ایسے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعظم جتنا بڑا سے بڑا بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور کو اتنا بڑا بنا کر لائیں گے، بڑے سے بڑا جانور جو ہو سکتا ہے. اور پھر اس مالک کے مال کو، اس جانور کے مالک کو لٹا دیا جائے گا اور ان جانوروں کے ریوڑ کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، وہ اس کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے. ایک جانور گزرے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا گزرے گا، اسی طرح سے جو ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ جب تک نہیں ہوتا اس پر یہ جانور رونتے ہوئے چلے جائیں گے. سونے چاندی کی، روپے پیسوں کی زکات کی آگ میں ادائیگی پر جہنم کی آگ میں اس کو تباہ کر کے لگا دیا جائے گا. جانوروں کی زکات کی آگ میں ادائیگی پر اس کو جانوروں کے ذریعے رونگ دیا جائے گا. اور اسی طرح سے مال کی زکات ادا نہ کرنے پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ایک خوفناک، خطرناک، زہریلا ازدہے کی شکل دے دیں گے. سیطوقون به یوم القیامہ، قرآن نے بھی کہا قیامت کے دن اس کو توپ بنایا جائے گا اس کے مال کو. حدیث میں اس کی تشریح یوں بیان کی گئی کہ اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی زہریلے ازدہے کی شکل دے دیں گے، اور پھر اس ازدہے کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا. وہ ازدار زہریلا ازدار اس کو نوچ رہا ہوگا، کاٹ رہا ہوگا، اس کے جبڑوں کو پکڑ رہا ہوگا، اس کے بازوؤں کو پکڑ رہا ہوگا، اور مختلف طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سب وعیدے جو زکات نہ دینے والے ہیں یا زکات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہیں یا پورے طور پر اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے، ان کے لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی زکات کی ادائیگی کے تعلق سے، اور دوسری طرف زکات نہ دینے والوں کے تعلق سے سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے. اس لیے آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک اسلام کے اہم ترین حکم کے سلسلے میں وہ کوتاہی کر رہا ہے. اس مال کی اتنی محبت دل میں کیوں آ گئی کہ اس نے اس مال کو اپنا مال سمجھا جو مال اس کا نہیں تھا. زکات کی مقدار جو آدمی کے مال میں ملی ہوتی ہے وہ مقدار اس کی اپنی، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کے مالک اس کے مستحقین ہیں. اس مال کو وہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر رکھے گا، اس مال کو دنیا ہی میں اللہ تباہ و برباد کر دیں گی. تاریخ گواہ ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے زکات کی ادائیگی میں کوتاہیاں کی ان کا مال تباہ و برباد ہو گیا. جنہوں نے ٹھیک طریقے سے پورے حساب سے زکات ادا کی ان کے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی گئی. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ مال تھوڑا سا گیا، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اتنا دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. فرشتہ روزانہ دعا کر رہا ہے جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے یا اللہ تو اس کو مزید دے، اس کے مال میں اضافہ کرنا. فرشتے کی روزانہ ہر دن دعا ہوتی ہے، اور جو نہیں دیتا اس کے سلسلے میں جائے اس کی مال کی بربادی کی وہ دعا کرتا. بھائیو اور بزرگوں، ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. زکات ایسا فریضہ نہیں ہے کہ ہم کچھ پیسے نکال کر کے گھر میں گھر کے پاس مانگنے والوں کو دے دیں. زکات ایک باضابطہ نظام ہے، اس نظام کے مطابق زکات ادا کی جائے گی، اپنے مالوں کا پورا حساب لگایا جائے گا. جو آدمی زکات کی مقدار کا مالک بن گیا ہے، سونے کے حساب سے اس کی مقدار اور چاندی کے حساب سے اس کی مقدار الگ الگ بیان کی گئی. جس کے پاس 600 گرام چاندی یا اس کے بقدر پیسہ ہے، یا جس کے پاس 85-90 گرام کے بقدر سونا یا اس کے برابر پیسہ ہے، اور وہ اس کے قبضے میں آ گئے کہ 1 سال گزر گیا ہے، اس آدمی پر زکات واجب ہو جاتی ہے. پورے مال پر 2.5% زکات دینا ہے. اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں 2.5 روپیہ 100 میں، 1 لاکھ روپیے میں 2,500 روپیے، باقی سب تمہارا دیا ہوا پورا اللہ کا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا تھوڑا سا سالانہ دے دو، ہر سال دے دو. جن کو میں نے بیان کیا ان کو دو، تم ان کو دو گے معاشرے کے اندر امن و امان رہے گا، فقیری دور ہو جائے گی، غربت و مسکنت کا خاتمہ ہو جائے گا، محتاجین کی مدد ہو جائے گی، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری ہو جائے گی، اس پر مزید میں تمہیں دوں گا. کتنا کریم آقا ہے کہ بندوں سے مال تھوڑا سا لیتا ہے اور پھر ان کے مالوں میں دنیا میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور آخرت میں اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. سونے چاندی کے تعلق سے عورتوں کے جو زیورات ہیں، پہننے کے زیورات، ان زیورات کے سلسلے میں امام شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کا مطلب یہ ہے کہ جو پہننے کے زیورات ہیں اس پر زکات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بعض علماء کے نزدیک اس پر بھی زکات ہے. بہرحال تو جو حضرات امام شاہ علی رحمہ اللہ کے مطلب کے مطابق ان کے پاس بھی احادیث کے دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ جو زیورات ہیں وہ جامد مال ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے، لہذا اس پر زکات نہیں. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اتنا زیادہ زیور ہو جو عام طور پر پہنا نہیں جاتا، جو ایک متوسط گھرانے کے اندر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آدمی کے پاس، عورت کے پاس زیور ہے، تو عورتوں کو ان زیورات کی بھی زکات نکالنی چاہیے. اور اگر عورتوں نے زیورات بنائے ہیں، وہ پہنتی نہیں ہے، رکھے ہوئے ہیں بینک کے لوکر میں رکھے ہوئے ہیں، سال گزر گیا، تو اس پر تو ان کو زکات بہر صورت نکالنی، اس لیے کہ وہ پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کو پہنا نہیں گیا. مرد نے زیور بنایا اپنی عورت کو دیا، تو وطن نہیں صرف پہننے کے لیے دیا، آرگن دیا. مرد کے زیورات تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اگر وہ نصاب کی مقدار کے برابر ہے تو ان پر زکات واجب ہوگی، چاہے سونے کے زیورات ہوں چاہے چاندی کے زیورات ہوں. مال تجارت، جتنا بھی مال تجارت ہمارے پاس ہے، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، اگر اس کو ہم نے تجارت کے طور پر اختیار کیا، پلاٹ خریدا تھا اس لیے کہ قیمت بڑھنے کے بعد اس کو بیچا جائے گا، فلیٹ خریدا تھا قیمت کے بڑھنے کے بعد اس کو بیچا جائے گا، یہ تمام چیزیں جس کو خرید و فروخت بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، یہ مال تجارت ہے، مال تجارت پر زکات واجب ہوگی اور اس کا حساب لگایا جائے گا سونے اور چاندی کے حساب سے. آپ نے اپنے رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے زمین خریدی ہے، اپنی اولاد کو گھر بنانے کے لیے زمین خریدی ہے، آپ کا پتہ نہیں رہا اس پر، اس کو بیچنے کا نہیں ہے، ایک سے زائد فلیٹ آپ نے اس لیے لیا ہے کہ ہماری اولاد کو وہاں رکھیں گے یا اس سے جو کرایہ حاصل ہوگا ہم گھر کا خرچہ چلائیں گے، اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. جہاں آپ نے نیت کی اس کی بیچنے کا آپ نے ارادہ کیا، اس وقت سے پھر وہ مال تجارت بن گیا اور مال تجارت پر آدمی کو زکات دینا ضروری ہے. زکات کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ مستحقین کو دیکھ کر زکات دی جائے گی. ہر ایرے غیرے گھر کے پاس آنے والے جو ہوتے ہیں وہ مستحق ہونا ضروری نہیں، یقیناً وہ ان میں سے اکثریت مستحقین کی ہوگی، لیکن ان سے کہیں زیادہ مستحقین وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو اپنی عزتوں کو سنوارے ہوئے ہوں گے، جو اچھے خاندان والے ہوں گے، ان لوگوں کو ان کے گھروں تک زکات پہنچائیں، اس میں زیادہ ثواب ہے. گھر کے پاس آنے والوں کو واپس نہیں کیا جائے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَى، اللہ تعالیٰ کو ان کی صفت معلوم تھی، ان مانگنے والوں کی عادت اللہ کو معلوم تھی، یہ آئیں گے بار بار آئیں گے، مختلف بہانے لے کر آئیں گے، مختلف بیماریوں کا بہانہ کریں گے، اس لیے اللہ نے کہا تمہارے گھر کے پاس آنے واپس مت کرو، ان کو مت جھٹکو، کچھ دے کر ان کو روانہ کرو. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے رشتے میں، آپ کے متعلقین میں اگر مستحقین ہیں، ان کو زکات دینا فرض، ان کو زکات دینے پر ثواب زیادہ ملے. جن لوگوں کو زکات نہیں دی جا سکتی وہ اپنی اولاد کو، والدین کو، بیوی کو، ان کو زکات نہیں دے سکتے. اپنے بھائی کمزور ہیں، رشتے دار کمزور ہیں، خالہ پھوپھی یہ سب جو ہے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے ان کی حالت اچھی نہیں ہے، ان کو آپ زکات دیں، یہ زیادہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے. زکات لینے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ تم جب زکات لے رہے ہو تو یہ سمجھ کر کے لو، یہ آج یہ انسانی جسم کا جو ہے یہ گندگی ہے جسم کی، تم گندگی کو لے رہے ہو. ایک طرف زکات دینے کا، زکات لینے والوں کو کہا خوب سوچ سمجھ کر لو، کیا تمہیں اس کی ضرورت تھی یا صرف مال کو بہانے کی نیت سے تم نے جو ہے زکات دی تھی؟ لوگوں کے پاس تم مانگتے پھرتے تھے اس لیے کہ تم صاحب مال بن جاؤ. قیامت کے دن ایسا شخص آئے گا وفی وجہ خموش خدوش خدوش، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مانگنے والا جس کو ضرورت نہیں تھی، وہ صرف مالوں کو جمع کرنے کے مقصد سے آ رہا تھا، قیامت کے دن ایسا آئے گا اس کے چہرے پر گڑے پڑے ہوں گے، انتہائی بدصورت حالت میں ہوگا. یہ انسانی جسم کی گندگی ہے، میل کچیل ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی کے خاندان والوں کو، سادات کو زکات نہیں دی جا سکتی. حضرت حسن یا حسین تھے، ایک مرتبہ کھجور اٹھا کر منہ میں رکھنے لگے، اللہ کے نبی نے کہا کف کف پھینک دو، تھو تھو کر دو اس کو، یہ زکات کا ہے. لا یحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خاندان والوں کے لیے صحیح کی اطمینان سے سادات کو زکات نہیں دی جائے گی، ان کو دوسرے پیسے دی جائیں گے. اگر وہ مستحقین ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کو غیر زکات دے دیا جائے گا. جن لوگوں کو زکات دی جائے گی ان کی آج اس میں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے مستحقین زکات کی، انما الصدقات للفقراء، پہلے نمبر پر فقیر، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہیں. شافعیہ کی تشریح کے مطابق فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، چنانچہ اس کو دیا جائے گا. والمساکین، دوسرے نمبر پر مسکین، مسکین ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی نہیں، صاحب عیال آدمی ہے، اس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہے، لہذا اس کا خرچہ اس کے لیے اس کی جو ہے اس کے پاس جو پیسے ہیں اس کے لیے پورے نہیں ہوئے، مسکین کو زکات دی جائے گی، فقیر کو دی جائے گی، مسکین کو دی جائے گی. پھر اس کے بعد والعاملین علیہا والمؤلف کے خود آگے بیان کیا کہ جو زکات وصول کرنے والے ہیں حکومت اسلامیہ کی طرف سے عاملین ہیں ان کو زکات کا مال دیا جائے گا. اسی طرح سے غارمین ہیں قرضدار ہیں جنہوں نے اپنے ضروری کاموں کے لیے قرضہ لیا تھا اور ان سے قرضہ ادا نہیں ہو پایا ہے لہذا ان کے قرضے کی ادائیگی کے لیے زکات دی جائے. مسافرین کو زکات دی جائے گی ان کے گھر تک پہنچنے کے لیے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس مسافر کو اس کے گھر تک پہنچنے کا کرایہ راستے کا خرچہ وغیرہ دیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو زکات دی جائے گی. اور غلام ہے اپنی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے آقا سے لکھ لیا ہے کہ ہم کو آزاد کریں گے اتنے پیسے جمع کرنے پر, لہذا اس کو اس کی آزادی کے لیے دیا جائے. کل 8 قسموں کے لوگ بیان کیے گئے, ان 8 قسموں کے لوگوں کو زکات دی جائے. عموماً معاشرے کے اندر 3 طرح کے لوگ مہیا ہوتے ہیں, فقراء, دوسرے مساکین, تیسرے غارمین یعنی قرضدار. ان لوگوں کو دیکھ کر کے زکات دی جائے جو محتاجی ہیں. کچھ لوگ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بظاہر لگتے ہیں لیکن ان کے گھر کا حال کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا, لہذا ان کے متعلق ہم جو ہے تفقد کریں, ان کے حالات کو جانیں, ان کے حالات کو سمجھ کر کے ان کو زکات کے پیسوں سے ان کی امداد کی جائے. زکات دیتے وقت یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زکات دیں, گھروں کے پاس بھیڑ کو جمع کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے گھروں کے پاس لوگوں کو جمع کر کے جو ہے زکات دیتے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر ان کا مقصد نیک ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینا چاہ رہے ہیں زکات کی ادائیگی کی تو علماء نے اس کو جو ہے جائز بتلا ہے, لیکن عموماً یہ چیز اچھی نہیں ہے. مستحقین کو, ضرورت مندوں کو, حاجت مندوں کو ان کی ضروریات سمجھ کر کے زکات کی ادائیگی کا خیال کیا جائے. تاجر حضرات ان کی ذمہ داری تجارت کا پورا حساب لگائیں. سال بھر آپ نے جب سے آپ مال کے مالک بنے تھے اس وقت سے سال ختم ہونے تک پورے مال کا آپ حساب لگائیں گے, پائی پائی حساب لگائیں گے, پھر زکات ادا کریں گے. ایسا نہیں کہ جو ہے نا اس بار 10,000 روپئے زکات دیں, اس بار 50,000 روپئے زکات دیں, کچھ اندازے کے بغیر زکات دیں گے اور آپ کے دن میں زکات باقی رہے گی. پھر وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر ہی مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور پھر آخرت کے عذاب کے لیے بھی تیار ہونا ہے. یہ چند متبادل فائدے کی زکات کے تعلق سے مزید اس کے تعلق سے آپ مسائل حضرت علماء کرام سے معلوم کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. Thank you.